أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. آيات نمبر 57. یہ ساری آیات عموماً یہودیوں کے بارے میں ہے، اور ان کی تاریخ، ان کی شرارتیں، ان کے کفران نعمت، انبیاء الہی کو جو ایذائیں پہنچاتے تھے، دین خدا اور خدا کی جو نافرمانی کرتے تھے، اس کے بارے میں یہ بیان ہے. قرآن فرماتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ. آپ پائیں گے، آپ ضرور پائیں گے مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمن یہودی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے زمانے میں کتنی دشمنی کر رہے ہیں، کتنی دشمنی کر رہے ہیں. اور چھوٹا بچوں، عورتوں، ناتوان لوگوں پر بھی رحم نہیں کرتے ہیں، اور ظلم و تشدد کی شدید اعمال انجام دیتے ہیں. آج آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں. آج یحییٰ السنوار کو بھی شہید کیا، اس نے بھی تن بتن جنگ لڑی اور مجاہدانہ طریقے سے شہادت آغوش سے لگایا. ارشاد ہوتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. ہم نے تم پر مسلسل سایہ ڈالا، سائبان بنایا، سایہ کا انتظام کیا. کس کے ذریعے؟ غمام کے ذریعے. غمامہ کا جمع غمام ہے، یعنی بادل کے ذریعے. مشہور معنی یہ ہے کہ وہ بادل جو سفید ہے اور سورج کے ڈوب کو روکتا ہے، لیکن نور کو بھی نہیں روکتا ہے اور گرمی سے بھی انسان کو بچاتا ہے، بلکہ کچھ خنکی، کچھ رطوبت اس کے اندر ہے. اسی لیے یہ بنی اسرائیل خدا کے نافرمانی کے بعد، جب خدا کے نبی نے بعد میں آنے والے آیات میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم ارض مقدسہ جاؤ، مقدس سرزمین میں جاؤ، وہاں فتح کرو، وہاں زندگی کرو. آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہلے شامات میں، شام کے ایک علاقہ کنعان کے رہنے والے تھے. کنعان میں رہنے والے قوموں میں سے ایک قوم بنی اسرائیل کی قوم تھی. ابھی یہ دعویٰ کرتے کہ خدا نے یہ سرزمین ہمیں دی ہے، نہیں. شامات میں رہنے والی قوموں میں سے قوم تھی. مصر حضرت یوسف کی دعوت پر چلے گئے. ابھی مصر میں جب ان پر سختیاں ہو گئی، وہاں سے نکلے، خدا نے ان کی مدد کی، سمندر کو شکافتہ کر کے ان کو نجات کا راستہ خدا نے فراہم کیا. وہاں سے نکل کر صحرائے سینا پہنچے. صحرائے سینا بہت بڑا صحرا ہے, خشک اور سوزان صحرا ہے. یہی اسرائیل کے کئی برابر ہے یہ صحرا. اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا تھا. تو صحرائے سینا میں یہ تھے. حضرت موسیٰ نے فرمایا جاؤ سرزمین مقدس کو. بیت المقدس ابھی بنا نہیں تھا, کل سرزمین کو مقدس کہتے ہیں. اسی لیے قرآن میں فرماتا ہے بارکنا حولہ, مسجد اقصیٰ کے اطراف کو بھی ہم نے بابرکت بنایا. بلکہ پورا شامات انبیاء کی سرزمین ہے. صرف موجودہ سوریہ میں جو قبور انبیاء ہے 70 سے زیادہ ہے. تو یہ سرزمین جو ہے مقدس سرزمین, اس کو فتح کرنے کے لیے فرمایا. اور شامات میں حکومت کرنے والے عمالقہ تھے. عمالقہ کی بہت مضبوط حکومت تھی, ان کے کھنڈرات ابھی بھی ہے. مضبوط محلات, کھنڈرات تو ظاہر ہے محلات تو باقی نہیں ہیں, لیکن اس کے ستون وغیرہ سب ہے. انتہائی مضبوط محلات تھے, ترقی یافتہ لوگ تھے. تو اس سرزمین کے فتح کے لیے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا. مصر سے آئے تھے, کسی سرزمین کی ضرورت تھی. تو فرمایا کہ وہاں پر جاؤ, اور ظاہر آبائی سرزمین بھی تھی, اگر تھی پورا کا پورا ان کا نہیں, ان کی نہیں تھی, لیکن بہرحال ان کی بھی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جب فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے یہ نعرہ اٹھایا, ایک سرزمین ہے جہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے, اور ایک قوم ہے جن کے لیے سرزمین نہیں ہے. وہ قوم جن کے لیے سرزمین نہیں ہے وہ یہودی ہے. وہ سرزمین جہاں کے رہنے والے نہیں ہیں وہ فلسطین ہے. ایسی جھوٹ بول کر وہاں پر ان کو بسایا, جبکہ اسرائیل بننے سے پہلے فلسطین کے پاسپورٹ ابھی بھی موجود ہے. ابھی بھی فلسطین کے پاسپورٹ موجود ہے. لیکن جھوٹ آپ دیکھ رہے ہیں, مغربی میڈیا کس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ فتح کرو اور پھر وہاں زندگی کرو. تو انہوں نے کہا پہلے دیکھیں گے وہاں کیا حالات ہے. تو بنی اسرائیل کے 12 قومیں تھی, 12 سبط حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے نسل میں سے 12 خاندان, 12 قبیلہ, اور 600,000 سے زیادہ آبادی تھی. تو ان کے نمائندہ بھیجا وہاں پر. جب نمائندہ بھیجا شہر کو دیکھنے کے لیے, حالات معلوم کرنے کے لیے, انہوں نے دیکھا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں, مضبوط حکومت ہے. واپس آ کر حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا تم نہ بتاؤ, ہم خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم جیت جائیں گے. تو یہ باتیں بتا کر لوگوں کو نہیں ڈرانا. ظاہر یہودی تھے, خراب کرنا تو ان کے خون اور پوست میں تھا. ہر ایک نے اپنی قوم کو بتایا, اور اس طرح سے سارے یہودی ڈر گئے, سارے بنی اسرائیل ڈر گئے. اور صریح الفاظ قرآن میں حضرت موسیٰ نے, حضرت موسیٰ سے انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون, اے موسیٰ آپ اور آپ کے پروردگار جاؤ جنگ کرو, ہم ادھر بیٹھے ہیں. اگر آپ نے فتح کیا پھر ہم کھانے کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, ان ہا ہونا قائدون کا معنی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ دونوں جا کر جنگ کرو. اب باقی تو ہماری طرف سے اضافہ تھا کہ یہاں بیٹھے ہیں اور پھر کھانے کے وقت تو ہم تیار ہوتے ہیں. ایسے کام نہ کرنے والے کھانے کے وقت شیر بن جاتے ہیں نا. تو یہ حالت بہت سن کی ہے, خود ہماری حالت بھی یہی, ہم چاہتے ہیں کام ہو جائے, پوری دنیا مسلمانوں کے اختیار میں آ جائے, کسی پر ظلم نہ ہو, فلسطینیوں پر ظلم نہ ہو, کہیں اور ظلم نہ ہو, لیکن چاہتے ہیں کوئی اور کرے, ہمیں عمل کرنے کی تکلیف نہ ہو, خوشخبری سننا ہم چاہتے ہیں. یہ مشکل یہودیوں کی صفت, یہودی بھی تو ہم جیسے انسان تھے, یہ صفت عام طور پر ہے. تو انہوں نے شدت کے ساتھ حضرت موسیٰ کا نہ صرف انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا, تم اور خدا جاؤ لڑو ہم ادھر بیٹھے. یہ تو مذاق اڑانا بھی تھا, صرف انکار نہیں تھا بلکہ استہزاء بھی تھا. تو خدا نے ان کو 40 سال اسی صحرائے سینا میں سرگردان کیا. یتیہون فی الارض 40 سنة, یہ بھی قرآن میں, 40 سال سرگردان رہیں گے اسی صحرا میں. اسی دوران حضرت ہارون بھی دنیا سے چلے گئے, حضرت موسیٰ بھی دنیا سے چلے گئے, 40 سال سرگردان ہو گئے اپنے عمل کے نتیجے میں. تو 40 سال کے بعد ظاہر کیا نام ہے ان کو دوبارہ اجازت مل, سرگردان 40 سال. یہ لوگ دیکھ, خدا نے سمندر سے ان کے لیے راستہ بنایا منزل کی طرف جانے کے لیے, لیکن ابھی صحرا میں سرگردان بنایا. یہ خدا کی قدرت ہے, وہاں سے راستہ بنایا, یہاں پر صحرا میں سرگردان ہو گئے. اب صحرا سینا میں تھے, گرم خشک بہت سخت صحرا, تو وہاں پر پریشان تھے. تو خدا نے انہوں نے دعا حضرت موسیٰ سے درخواست کی, یا موسیٰ خدا کے درگاہ میں دعا کرے ہمارا مشکل حل ہو جائے. سرگردان تو ہو گئے, کچھ لوگ پشیمان بھی ہو گئے, اکثریت تو نہ صحیح لیکن کچھ پشیمان بھی ہو گئے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو خدا نے سایہ ڈالا ان کے اوپر, ایک سایہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, جہاں بھی جاتے بادل کا ایک سایہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتا. یہ سایہ سفید بادل مشہور تفسیر کے مطابق غمام کے دو معنی, ایک مطلق بادل کو کہتے, ایک معنی یہ ہے کہ سفید بادل, خلاصہ ان کے سر پر بادل ہمیشہ کے لیے بادل سایہ افکن ہو گیا, بادل کا سائبان بنایا. متحرک بادل, بادل تو متحرک ہوتا ہی ہے لیکن جہاں یہ جاتے تھے وہاں پر یہ بادل ہوتا تھا. 6 لاکھ کی آبادی, ظاہر سب ایک سمت کی طرف تو نہیں جاتے, ادھر ادھر جاتے تھے, اور اس کے نتیجے میں دھوپ کی شدت سے بھی محفوظ رہتے تھے, تاریکی سے بھی محفوظ رہتے تھے, اور گرمی کیا ہے تھوڑی سی خنکی, اور رطوبت بھی اس بادل کے نیچے ان کو آتا تھا. تو فرماتے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ہم نے سایہ ڈالا, سائبان بنایا تمہارے اوپر, غمام کو بادلوں کو سائبان بنایا تمہارے اوپر. وہ بھی وَظَلَّلْنَا کا معنی ہے مسلسل بادلوں کو تمہارے اوپر سائبان بنایا. 40 سال رہے, پوری 40 سال یہ کام کیا. یہ ایک سایہ کا انتظام ہو گیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, ہم نے نازل کیا تم پر من, کھانے کے حوالے سے من ہم نے آپ پر نازل کیا, کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر مختلف ہے لیکن مشہور یہی ہے کہ درخت پر اگر آپ نے دیکھا ہے کیا ہے اصل جیسا, اصل کے ہم رنگ, اصل جیسا مواد درخت کے اوپر نکلتا ہے, مزیدار ہوتا ہے. لیکن یہ عموماً درخت کے اوپر یہ جو مواد نکلتا ہے ممکن میٹھا نہ ہو, لیکن یہ میٹھا بھی تھا, اصل جیسا تھا, اصل جیسا مواد درخت میں, درخت کے پتوں پر, بلکہ پتھروں پر بھی کثرت کے ساتھ خدا نے نازل کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ, من یعنی اصل جیسی چیز نازل کیا کہ تم ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. وَالسَّلْوَى, سَلْوَى اور کیا نام ہے, روایت کے مطابق یا لغت کے مطابق ایسا پرندہ تھا جو کبوتر سے کچھ چھوٹا تھا, بٹیر جیسا کہتے تھے. عام طور پر صحرا افریقہ سے, کیونکہ افریقہ کے بعد سینا پہنچتے ہیں, صحرا سینا پہنچتے ہیں. افریقہ سے آپ پرندوں کو جانتے ہیں, وہ سفر کرتے ہیں, افریقہ سے سفر کر کے صحرا سینا پہنچتے تھے. وہاں پہنچتے پہنچتے کافی تھک جاتے تھے, تو بہت زمین کے نزدیک پرواز کرتے تھے, تو بنی اسرائیل آسانی سے ان کو پکڑ سکتے تھے. تو ایسا سلوا یعنی ایسے کبوتر کے تقریباً برابر پرندوں کو ہم نے نازل کیا. نازل کرنے کے دو معنی ہیں ان کو. ابھی یہ جو اصل جیسے مواد تھا وہ اوپر سے تو نہیں گراتا تھا, نازل کے ایک معنی ہے کہ خدا جو دیتا ہے اس کو نازل کے لفظ استعمال ہوتا ہے, اوپر سے آتا ہے, اوپر والوں کو حکم ہے کہتے ہیں نا, یعنی جن کا مقام اوپر ہے, اوپر سے یہ حکم آیا ہے. معنی کیا ہے, ممکن وہ نیچے آفس نیچے ہو تب بھی کہتے ہیں حکم اوپر سے آیا ہے, یعنی جن کا مقام بلند ہے ان کی طرف سے, یعنی خدا کی طرف سے ہونے سے انزلہ نازل کیا. انزلہ کا دوسرا معنی مہمانی کرنا, خدا مہمانی کرتا تھا, بنی اسرائیل کا میزبان بن گیا تھا, مہمانی کرتا تھا. اس وجہ سے کیا ہے, اب یہ جو میت کی جنازہ ہے, وَأَنتَ خَيْرُ مَنزُولٍ بِهِ, خدا یہ بندہ تیرے پاس آیا ہے, تیرا مہمان ہے, تو سب سے بہتر ہستی ہے جو مہمان نوازی کرنے والا ہے. میت کے کیا ہے, چوتھے تکبیر کے بعد یہ کہتے ہیں. تو خلاصہ نازل کیا من کو, اصل جیسی مواد کو اور سلوا کو, ایسے پرندوں کو جو مرغابی کے برابر ہے, تاکہ ان کا کھانا بن جائے. بس مکان کی طرح سایہ کا بھی انتظام ہوا اور کھانا پینا کا بھی انتظام ہوا, پانی بھی تھا وہاں پر لیکن کم تھا, پانی کا بھی حکم آیا. کلو من طیبات, خدا کی طرف سے حکم آیا تم کھاؤ طیبات میں سے, یہ سب طیب چیزیں ہیں, سب طیب چیزیں ہیں کھاؤ. جن چیزوں کا کھانا حرام ہے, ایک نجس چیزوں کا کھانا حرام ہے, دوسرا گندی چیزوں کا کھانا حرام ہے. نجس نہیں ہے لیکن گندا ہے, تو گندی چیز کا کھانا کیا ہے, حرام ہے. طیب یہ ہے کہ پاک بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے, یعنی گندا نہیں ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم, آپ کھاؤ طیبات میں سے, ان طیبات میں سے جن کو ہم نے رزق کے طور پر آپ کو دیا ہے, جو طیب رزق ہم نے دیا ہے ان سے کھاؤ, ان سے استفادہ کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کھاؤ, شکر نعمت بھی جالاؤ. لیکن کفران نعمت کرتے تھے, کفران نعمت کے نتیجے میں خود رحمت خدا سے محروم ہو جاتے تھے. وَمَا ظَلَمُونَا, یہ ہم پر ظلم نہیں کرتے ہیں, ظلم نہیں کر سکتے خدا پر کوئی ظلم, نہ خدا ظلم کرنے والا ہے نہ کوئی دوسرا خدا پر ظلم کر سکتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لیکن یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. جب خدا پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے, اپنی سعادت کو ختم کرتے تھے, انسانیت سے دور ہو جاتے تھے, اصولوں سے دور ہو جاتے تھے, حق سے دور ہو جاتے تھے, شرافت سے دور ہو جاتے تھے, اپنے اوپر ظلم کرتے تھے, اپنی دنیا پر آخرت پر. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ, یاد کر اس وقت کو, دوبارہ بنی اسرائیل کی بات فرماتا ہے, جب ہم نے ان سے کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ 40 سال کے بعد ہے, پہلے انہوں نے مخالفت کی حضرت موسیٰ کی, تو صحرائے سرگردانی میں سرگردان رہے 40 سال, اور اس کے بعد 40 سال مکمل ہوا عرض کے, اس دوران حضرت موسیٰ حضرت ہارون دنیا سے چلے گئے, وفات پا گئے. اب اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اس قریے میں, اس آبادی میں داخل ہو جاؤ. اب پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا, اب 40 سال گزر گئے ہیں, پرانے لوگ جو کفر کے عادی تھے, شرک کے عادی تھے, بت پرستی کے عادی تھے, ان کے دل پاک نہیں ہوا تھا, ان کی طبیعت وہی غلط عادات و رسومات والی تھی. تو بہرحال 40 سال میں ان میں سے بہت سے لوگ مر گئے, کچھ تبدیلیاں بھی آ گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ اب اس وجہ سے ہے, یعنی کہ وہاں پر بھی جو حکومت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی. یہاں پر انکار نہیں کرتے ہیں, جب کہا کہ اس آبادی میں جاؤ تو انکار نہیں کیا. اس دفعہ کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطرہ ٹل گیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں. قریہ آبادی, چاہے شہر ہو چاہے گاؤں, آباد جگہ کو قریہ کہتے ہیں. آج کل عربی میں, عرب علاقوں میں اگر پوچھیں گے, قریہ گاؤں کو کہتے ہیں, شہر کو مدینہ کہتے ہیں, لیکن اصل عربی میں, قرآن میں بھی قریہ دونوں میں استعمال ہوا ہے, بیشتر شہر ہی میں استعمال ہوا ہے, لیکن دونوں کا معنی, جہاں آبادی ہو, نہ اس کا معنی شہر ہے نہ اس کا معنی گاؤں ہے, جہاں آبادی ہو یعنی عمارت ہو, صحرا نہ ہو. ہوتا نہیں صحرا نشین ہوتے, صحرا نشین نہ ہو, آبادی ہو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, ہم نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ اس سرزمین مقدس میں, داخل ہو جاؤ. اب یہ سرزمین مقدس جس میں داخل ہونے کا حکم کیا, آیا بیت المقدس تھا یا کوئی اور؟ حقیقت میں تو وہی پہ گئے, لیکن کہتے بیت المقدس اس وقت بنا نہیں تھا, اس کو بعد میں جا کر حضرت سلیمان نے بنایا ہے. بیت المقدس کافی بعد میں حضرت سلیمان نے شہر بیت المقدس کی بنیاد ڈالی, شہر کو بنایا. بس یہ بیت المقدس کے نزدیک کوئی آبادی تھی, روایات میں آیا ہے شہر اریحا, ابھی بھی فلسطین میں ہے, اریحا کی شہر تھا, لیکن ارض مقدسہ ہے, اس لیے کہ پورا عرض کیا شامات کو, سرزمین فلسطین کو کیا کہا ہے, ارض مبارک کہا ہے قرآن نے. یا بیت المقدس ہی ہو سکتا کیونکہ بعد میں بننا تھا ابھی سے کہا ہو, لیکن ابھی سے ان کو تو معلوم نہیں لوگوں کو کہ یہ بعد میں ادھر بنے گا. بہرحال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, ہم نے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ اس آبادی میں داخل ہو جاؤ, اس شہر میں داخل ہو جاؤ, فَكُلُوا مِنْهَا, پھر اس میں سے کھاؤ. آپ جانتے ہیں کہ 40 سال صحرا میں رہے, لوگوں کا مطالبہ تھا کہ یہاں پر سبزیجات اگے, پیاس نکلے, کھیرا نکلے, مختلف قسم کے سبزیجات, ہم ایک قسم کے کھانے پر خوش نہیں ہیں. ان کی غلطی یہاں پر ممکن ہے, ہم بھی کہیں یہ صحیح ہے, لیکن غلطی یہاں پر یہ ہے کہ صرف پیٹ کی فکر میں تھے. آپ اعلیٰ اہداف کی سوچ میں رہو, اعلیٰ مقاصد کی سوچ میں رہو. گوشت مل رہا ہے, من مسوا مل رہا ہے, تو آپ مقصد خلقت کی طرف, اپنے آئندے کی ترقی کی سوچ میں رہو. یہاں پر بھی مطالبہ یہ نہیں کر رہے کہ ہم شہروں کو فتح کریں گے اور ہم کو آباد کریں گے, دین کو پھیلائیں گے, دوبارہ وہی پیٹ کے فکر میں. اب یہ بات بعد میں آئے گی. تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ شہر فتح کرو, شہر میں جاؤ, وہاں زندگی کرو, وہاں جو کچھ چاہتا ہے, جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہاں مل جائے گا. فرماتے کیا, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا, اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور کھاؤ اس شہر سے, حیث شئتم, جہاں سے کھانا چاہتے ہو, اتنی فراوانی ہے, جہاں بھی آباد کرنا چاہتے ہو آباد کرو, کھاؤ, رغدن, گوارا بھی ہے, فراوانی بھی ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, جب جاتے ہو اس آبادی میں تو باب سے داخل ہو جاؤ. باب کے بارے میں یہ ہے کہ یا اس شہر کے دروازے سے داخل ہونا, یا ایک خیمہ بنی اسرائیل میں بنایا گیا تھا, عبادت کا مخصوص خیمہ تھا, اس خیمے سے گزر جاؤ. خلاصہ وَادْخُلُوا الْبَابَ, اس باب سے داخل ہو جاؤ, اس دروازے سے, شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ, سجدن, سجدے کی حالت میں, یعنی شہر کے دروازے سے داخل ہوتے وقت آپ کی حالت کیا ہو, سجدے کی حالت. سجدے کرتے ہوئے تو نہیں جا سکتے, واضح ہے زخمی ہو جائیں گے, مراد یہ ہے کہ سجدے کرو پھر شہر میں داخل ہو جاؤ, یا یہ ہے کہ تواضع کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ داخل ہو جاؤ, یعنی شہر میں داخل ہوتے وقت مغرور مت ہونا, ہم فاتحین ہیں, ہم بڑے لوگ ہیں. جو مغرور ہوتے ہیں یہودی, ایسا نہیں, بلکہ کیا ہے, تواضع کے ساتھ. تو سجدے کے ساتھ, حالت سجدے میں داخل ہو جاؤ, دروازے سے, ادخل الباب سجدن, دروازے میں داخل ہو جاؤ در حالی کے سجدے کے حالت میں ہو, تواضع کے حالت میں ہو, خاکساری کے حالت میں ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور تم کہو کیا, حِطَّة یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کرو, گناہوں کو ختم کرو, بارش کی طرح گناہوں کو کیا ہے, زمین پر گرا دو. حَطَّة کسی چیز کو زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں. خلاصہ خدا سے طلب مغفرت کرو. نغفر لکم خطایاکم, اگر طلب مغفرت کی تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کریں گے, یعنی شہر میں جاتے وقت مغرور نہ ہونا, تواضع کے ساتھ, بندگی کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ جاؤ اور خدا کو مت بھول جاؤ. ایران عراق کی جنگ میں ظاہر ہے صدام نے تمام علاقوں پر قبضہ کیا تھا, 12,000 ظاہراً کلو میٹر پر اور شہروں پر دیہاتوں پر. تو جب پھر ایران کے اندروں میں بنی صدر کے پاس فوج کی وہ طاقت تھی, وہ کچھ کرنا نہیں دیتا تھا, جب وہ بھاگ گیا تو پھر فتوحات کے سلسلے شروع ہوا. تو پہلا فتح المبین ہوا, تو اس کے بعد خرم شہر کے فتح. تو امام خمینی نے کہا کہ ہم نے فتح نہیں کیا, خدا نے فتح کیا. مغرور نہ ہونا, مغرور نہیں ہونا, یہ ہمارا نہیں ہے, خدا کے ہم وسیلے ہیں فتح. یہی تواضع ہونا چاہیے. جو فاتحین ہوتے ہیں مغرور ہوتے ہیں, بے راہ ہو جاتے ہیں, انسان پھر نہیں رہتے ہیں. پھر ہم آپ کی خطایا کو معاف کریں گے, وسنزید المحسنین, اور پھر جو محسن ہیں, محسنین ہیں, نیکوکار لوگ ہیں, ان کو مزید عطا کریں گے, گناہ کرنے والوں کو معاف کریں گے, لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کو مزید خدا کی طرف سے احسانات ہوگا. محسن کا بڑا مقام ہے اسلام میں. محسن یعنی نیکو کردار, کردار میں نیکو, نیک عمل والا, نیک زبان والا, نیک عقیدہ والا, سب نیک ہو تو محسن ہوتا ہے. اور احادیث نے کہا کہ اس مقام تک پہنچ جائے کہ انسان دیکھتا ہو کہ کیا ہے, خدا پر نظر ہو, دیکھتا ہو, نظر آتا خدا کیا چاہتا ہے. اگر یہ نہیں دیکھ سکتا, کم از کم اتنا یقین رکھو کہ خدا تمہیں دیکھتا ہے. یہ مقام محسنین ہے, مقام محسنین ہے, اور اس کا بڑا مقام ہے اسلام و قرآن. بہت سے آیات دیکھے محسنین کن کے لیے کہا ہے, وسنزید المحسنین, جو محسن لوگ ہیں, نیک عمل, نیک گفتار, نیک کردار, نیک افکار والے, ان کے کیا ہے عطیہ میں, ان کے ثواب میں, ان کے مقام میں, ان کے درجات میں ہم اضافہ کرتے ہیں. تو فرمایا قولوا حطۃً, کہو کہ خدایا ہمارے گناہوں کو گرا دو, ختم کر دو. بارش کی طرح کیا ہے, ختم ہو جائے, نیچے گر جائے, ناپید ہو جائے. تو اس کی جگہ پر کہتے فبدل الذین ظلموا, لیکن جو کچھ ظالم لوگ تھے انہوں نے حطۃن کی جگہ پر, اب روایت بعض روایت ظاہراً صحیح نہیں ہے لیکن روایت میں ہے تو ذکر کرتے ہیں کہ حطہ کی جگہ پر حنطہ کہا بنی اسرائیل نے, کیا کہا حنطۃن, حطہ یعنی معاف کرو, نیچے کرنا, گرا دینا, ٹھیک ہے. اور حنطہ گندم کو کہتے ہیں, دونوں شبیہ لفظ ہے. تو حطہ کہنے کی جگہ پر حنطہ کہا, مذاق اڑایا در حقیقت, حکم خدا کا کیا کیا, مذاق اڑایا. جو خدا کہتا ہے وہ کرنا نہیں چاہتے, اصل ہدف یہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن نہ کرنا نہیں چاہتے, اس میں بھی دو پہلو, ایک یہ کہ نافرمانی کرنا چاہتے, دوسرا یہ کہ مذاق بھی اڑانا چاہتے, مذاق اڑانا چاہتے. لیکن یہ روایت عرض کے اس لیے کمزور ہے کہ یہ عربی زبان میں حطہ اور حنطہ کے معنی ہے, جبکہ ان کی زبان عربی نہیں تھی, وہ سریانی بولتے تھے. اسی لیے اس کا مطلب وہی ہے, یعنی تم دعا کرو خدا کی درگاہ میں, خدایا ہمیں معاف کرنا, ہمارے گناہوں کو معاف کرو, درگزر کرو. اور اس کے جگہ پر انہوں نے کچھ ایسا لفظ کہا جو اس لفظ جیسا تھا لیکن معنی ایسا نہیں تھا, مذاق اڑانے کے لیے, حکم خدا کو نہ ماننے کے لیے, دین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے. جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ظاہر وہ ایسے بہانے کرتے ہیں. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ وہ امیر تو ان اکون اول المسلمین، مجھے حکم ہے کہ پہلا نمبر کا مسلمان بن جاؤ، پوزیشن یعنی ہوتا ہے نا پوزیشن، پہلا نمبر کا مسلمان بننے کا حکم ہے. تو یہ مطلوب ہے انسان سے، خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہونا. تو یہ لوگ ایسا نہیں تھے. فبدل الذين ظلموا ظالمون، تبدیل کی، تغییر کر دیا، تبدیل کی، قولا غیر الذي قيل لهم، ایسے قول لایا جو ان سے کہا نہیں گیا تھا. ان سے کہا تھا تم خدا سے طلب مغفرت کرو. توبہ انتہائی اہم ہے. حتی بعض احادیث میں ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ میں گناہگاروں کے گریہ و زاری سے کو زیادہ محبت کرتا ہوں، زیادہ پسند کرتا ہوں تسبیح کرنے والوں کے تسبیح سے. ممکن ہے ایک آدمی گناہ نہ کرے، تسبیح کہے، لیکن اس طرح سے ہوتا ہے، روحانی لحاظ سے مغرور ہو جاتا ہے، اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے. شیطان تسبیح گو تھا نا، ابلیس. تو کیا ہے، ایک شیطنت اس کے اندر آ گئی. تو بس اوقات انسان غافل ہوتا ہے. تسبیح کہنے والا، گریہ و زاری کرنے والا، انین المسبحین، انین التائبین، توبہ کرنے والوں کی گریہ و زاری، تسبیح کرنے والوں کے تسبیح سے زیادہ، کیونکہ وہ واپس آ گئے ہیں، اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، خدا کے پاس آیا ہے، انقلاب ان کے وجود کے اندر آ گیا ہے. دوسروں کے لیے بھی اسوہ حسنہ بنتے ہیں. لیکن تسبیح کرنے والے اگر بیدار نہ ہو، یہ دوسروں کو گمراہی کا باعث بنتا ہے. کتنے ظاہراً بڑے بڑے علماء ہیں جو لوگوں کو گمراہی کے باعث بنتے ہیں. دیندار ظاہراً ہے، یعنی غافل دیندار، دین پر عمل کرتے ہیں لیکن ایسا غافل ہے کہ عین موقع پر مقابلہ کرتے ہیں، کیا نام ہے، انانیت ان کی زندہ ہو جاتی ہے، اپنی انانیت کے لیے امت میں اختلاف ڈال دیتے ہیں. بظاہر پورا دیندار ہے لیکن حقیقت میں اندر وہ شیطنت، وہ انانیت، شیطان کیا ہوا، استکبار کی وجہ سے ہونا، تکبر کی وجہ سے. تو یہی مسئلہ ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، انہوں نے تبدیل کی اور ایسی بات کہی جو ان سے نہیں کہا گیا تھا، ان سے کہنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. ان سے کہا تھا خدا کے درگاہ میں گناہوں کی مغفرت طلب کرو، انہوں نے کچھ دوسری باتیں کی جو اس معنی کے خلاف تھا. فانزلنا على الذين ظلموا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کا راستہ اپنایا ہے، یعنی خدا کے نافرمانی کی ہے، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا. اس رجزا کے بارے میں ہے کہ طاعون نازل کیا یا اضطراب و پریشانی نازل کیا، خلاصہ آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا. بما کانوا یفسقون، کیوں ان پر عذاب نازل کی؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ فسق کے مرتکب تھے، گناہ کرتے تھے، بندگی کی حدود سے خارج ہو گئے تھے. فاسق یعنی بندگی کے حد سے نکل آنا، خارج ہو جانا. فسق کی وجہ سے انسان عذاب کے حقدار بن جاتا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب خدا چاہتا ہے کسی علاقے میں عذاب نازل کرے تو وہاں کے خوشگزرانی کرنے والے خدا سے غافل لوگ فسق میں مرتکب ہو جاتے ہیں. جب فسق میں مرتکب ہو جائے تو وہ علاقہ عذاب خدا کے حقدار قرار پاتا ہے. اب اس کے بعد صحرائے سینا میں آپ نے دیکھا کہ سایہ کا بھی انتظام ہوا، من کا انتظام ہوا، سلوا کا بھی انتظام ہوا، پانی کی کچھ کمی تھی تو حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ پانی کے انتظام کریں، تو حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا کی تو خدا نے فرمایا موسیٰ اپنے عصا کو مارو پتھر پر، تو بڑے پتھر پر مارا، بہت بڑے پتھر تھا، کیوں؟ کیونکہ اس پتھر پر مارنے سے بارہ جوشیلے انتہائی جوش کے ساتھ پانی بارہ جگہ سے نکل آئے اور ہر قبیلے کے لیے ایک پانی، اس کا مطلب ہے کہ پتھر بہت بڑا تھا نا، ورنہ 6 لاکھ والے آبادیوں کے لیے کیا ہے، کافی پانی نکلنے کے لیے پتھر کی وہ 6 جگہ وسیع ہونا چاہیے۔ دیکھیں وہی عصا ہے جس نے دریا پر یا سمندر پر حضرت موسیٰ نے مارا، خشک کر دیا، وہی عصا ہے جو جس نے کیا ہے سارے باقی سحر جادوؤں کو نگل گیا، اور وہی عصا ہے جو اب پتھر پر مارتا ہے تو پانی کی شکل میں پورے بنی اسرائیل کے قبائل کے لیے کافی پانی نکلتا ہے۔ یہ معجزہ الہی ہے، لیکن معجزہ الہی ڈائریکٹ بھی خدا کر سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ کے ذریعے کیا، عصائے موسیٰ کے ذریعے، صرف حضرت موسیٰ نہیں، حضرت موسیٰ اور عصائے موسیٰ کے ذریعے، ممکن تھا کسی چیز کے بغیر کرے یا خود حضرت موسیٰ کے ذریعے کرے، بلکہ عصائے حضرت موسیٰ کے ذریعے کیا، یعنی خدا وسیلوں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ معجزہ الہی ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے خدا سے استسقاء، طلب سقی، ساقی کہتے ہیں نا، پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا، حضرت موسیٰ سے فرمایا اضرب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پتھر کہا لیکن اس کے آثار کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے کہ بہت بڑا پتھر تھا کہ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے وہاں سے پھوٹے۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، منفجر ہو، یہی پانی کے بارے میں کسی اور آیت میں ان وجہ سے بھی ہے، ان وجہ سے ہلکا ہلکا پانی نکلنا، آہستہ آہستہ نکلنا، یعنی شروع میں آہستہ نکلا پھر انفجار کی شکل اختیار کیا بہت تیز۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے 12 چشمے نکلے، عین کیا ہے، چشمہ، 12 چشمے نکلے۔ قد علم کل اناس مشربهم، جب 12 نکلے بنی اسرائیل کے ہر قبیلوں کو پتہ چلا ہمیں کہاں سے پانی پینا ہے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ پانی، تاکہ پانی کے اوپر جھگڑا نہ ہو جائے، عربوں میں ایک بڑی جنگ کی وجہ کیا تھا، وہی پانی تھا۔ کلو وشربو، اس کے بعد خدا فرماتے دیکھو کھاؤ، کھانے کے انتظام ہو، وشربو، پانی کے بھی انتظام ہوا، من رزق اللہ، رزق خدا سے، لیکن جب کھانا پینا سب ہو تو انسان کیا ہوتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، جب تک مشکلات حل نہ ہو تو شاکی رہتا ہے، مشکلات حل ہو جائے تو مغرور ہو جاتا ہے۔ فرماتے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ پیو لیکن زمین میں فساد مت پھیلاؤ، مغرور ہو جاتا ہے، فساد پھیلاتے ہیں۔ ایک نظریہ ہے جیسے کمیونسٹ کہتے تھے، یہ انحرافات کی وجہ کیا ہے، کہتے تھے کہ دولت انحرافات کی وجہ ہے، سارے ستم ظلم کی وجہ دولت ہے، دولت کسی کے پاس نہ رہے تو ظلم و ستم سب کچھ ختم ہو جائے گا، انسانی معاشرہ بہترین۔ ایک زمانے میں کیا تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، جاتے تھے صحرا میں حیوانات شکار کرتے تھے، لاتے تھے، کھاتے تھے، سب مل کر شکار کرتے تھے، سب مل کر کھاتے تھے، کھانے والا اگر ایک بوڑھا تھا اس کے 5 بچے تھے، شکار کرنے والا ایک جوان تھا اس کے 1 بچے بھی نہ ہو، فرق نہیں تھا، مل کر شکار کرتے تھے، مل کر کھاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جو سسٹم 5 مرحلہ، یہ کمیونسٹ تاریخ کے لیے 5 مرحلہ بیان کرتے، ان 5 مراحل سے گزر کر کیا ہو گیا، یہ سرمایہ داران نظام وجود میں آیا۔ تو ہمیں دوبارہ کمیونزم نظام کی طرف جانا چاہیے، ہر آدمی اپنے طاقت کے مطابق کام کرے، اپنی ضرورت کے مطابق کھائے، لیکن وہ عملی نہیں ہو کہ تو اس تک پہنچنے کے لیے ایک مقدماتی تمہیدی دور کی ضرورت ہے، وہ سوشلسٹ ہے۔ سوشلسٹ میں کیا ہے، ہر آدمی اپنے کام کے مطابق کمائے، اپنے کام کے مطابق کمائے۔ اور اسی لیے کارخانہ والے بڑے بڑے سیٹ نے کام نہیں کیا ہے، وہ مال کا حقدار نہیں ہے۔ مرحوم بھٹو کہتے تھے، ہم چھوٹے تاجروں کے دشمن نہیں ہیں، بڑوں کے دشمن ہیں۔ تو سمجھتے تھے کیا ہے، یہ مشکل کا حال ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود روس میں سب سے بدترین ظلم و ستم ہوا، اور سرمایہ دار نظام والے کیا کہتے ہیں، ابھی دنیا پر انہی کی حکومت ہے، کہتے ہیں کہ آپ آزاد رکھو، مذہبی آزادی دے دو، سیاسی آزادی دے دو، اقتصادی آزادی دے دو، ہر قسم کی آزادی، لیکن خود نہیں دیتے۔ فرانس میں یا یورپ کے کئی ملکوں میں کیا ہے، حجاب کی بھی اجازت نہیں ہے، یہودیوں کے خلاف کچھ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، ہولوکاسٹ کے خلاف بولے تو جیل میں سیدھے چلا جائے گا، لیکن باتوں کے حد تک یہی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی دیکھیے کہتے کیا، آزادی دے دو، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھے گا، خود بخود معاشرہ سنبھل جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک آدمی آگے بڑھتا ہے، دوسروں کے دروازہ بند کرتا ہے، بڑے سیٹ سارے چھوٹے سیٹوں کو کیا کرتے ہیں، کھا لیتا ہے، نکل جاتا ہے، ان کے ترقی کے سارے راستوں کو بند کرتے ہیں۔ پوری دنیا ابھی یورپ امریکہ کے چند تاجروں کے ہاتھ میں ہے، یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل صحیح ہو، ایمان نہ ہو تو نہ آزاد رکھنے سے ہوتا ہے، نہ کنٹرول کرنے سے حل ہوتا ہے۔ مال کیا ہے، وجہ نہیں ہے، مال انسان کا مالک بن جائے تو انحراف کا وجہ ہے، انسان مال کا مالک ہو تو انحراف کا وجہ نہیں ہے۔ اگر مال انسان کا مالک ہو جائے تو مال کے لیے ہر غلط کام کرے گا، اگر انسان مال کا مالک بن جائے تو ظاہر ہے مال کے لیے ہر غلط کام نہیں کرے گا۔ یہی دیکھیں فرماتے ہیں کہ وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تب بھی زمین پر فساد مت کرو۔ انسان جب مغرور، ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى، انسان طاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ عموماً دولت مند اپنے کو بے نیاز دیکھتے ہیں، لیکن اگر دولت مند کے دل میں ایمان ہو تو سمجھتا ہے کیا، میں فقیر ہوں خدا کی طرف، بے نیاز صرف خدا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم خدا کی طرف محتاج ہو اور خدا بے نیاز ہے۔ تو ورنہ کیا ہے، مال کی وجہ سے انسان پاغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں دنیا کے نابودی کے وجہ ایک امیر ہے، مال کی وجہ سے پورے دنیا پر قابض رہنا چاہتا ہے، دوسرا غریب ہے جو ان امیروں کے اعلی کار بن جاتے ہیں، امیروں کے اعلی کار غریب بن جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں کی وجہ کیا ہے؟ دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا پرستی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر غلطی کے سرچشمہ ہے. فرزق نے کیا کہا؟ کہا قلوبهم معك سیوفهم علیک، دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلوار آپ کے خلاف ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.